سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، شاعر العرب والعجم، مجدد زمان، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. گناہوں سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے، شکستہ ہوتا ہے. ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ تجلی فرما ہوتے ہیں، یعنی اپنی خاص تجلیات سے نوازتے ہیں. حدیث شریف میں آنا عند من کثرت القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں.
عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب،
عمر بن حشام ابو جہل نکلا، ابو الحکم اس کا لقب تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور اسلام اور اسلام مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے اس کا لقب کیا پڑا؟ ابو جہل. نام اس کا عمر بن حشام تھا. لیکن ان کے حق میں دعا قبول ہوئی اور یہ جذب ہو گئے. اور کس طرح سے ان کا واقعہ ہمارے حضرت نے بیان فرمایا. غرض یہ کہ غموں کی قسمیں ہیں. ایک اللہ کا غم پال لو، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمیں تو جہاں سے فراغت ملے. اولاد کے لیے بھی ایسا غم کھانا کہ جس سے اپنی طاعت میں سستی ہونے لگے اور عبادات میں خلل آنے لگے، اللہ کے راستے میں خلل آنے لگے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو کوئی بھی بات ہو اللہ سے دعا کرے، پھر تدبیر کرے اور بھروسہ اللہ پر کرے، یہ ہے راستہ. تباہ پانا ہے، اللہ کی تجلیات خاصہ کو پانا ہے تو اپنی تمناؤں کا خون کرنا ہوگا. جس نے شیخ کی صحبت میں رہ کر، شیخ سے تعلق کر کے اور مجاہدات نہ اٹھا مجاہدات اٹھا کر اپنے دل کو نہ توڑنا سیکھا. سیکھنا پڑتا ہے ہر کام کو، دنیا کا کام ہو دین کا کام ہو، سیکھنا پڑتا ہے. کسی شیخ کامل کے ساتھ رہ کر فنا ہونا پڑتا ہے، اپنی رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے خدا تعالی سے تعلق نصیب ہوتا ہے اور پھر اس میں ترقی ہوتی ہے. بدون رہبر کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، مگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر رہبر کے کام کریں. دنیا کے معاملے میں تو ہر جگہ رہبر کی تلاش ہے، ہر جگہ رہبر کی تلاش ہے کہ بھائی ہمیں صحیح رستہ بتا دے کوئی. اگر کوئی پلاٹ خریدنے جاتے ہیں،
آپ بھی سروے کرنے اسی لیے جا رہے ہیں نا،
یہ ماہر ہیں، ان کو تجربہ ہے، تو کوئی صاحب جو لینا چاہتے ہوں ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. تو دنیا کا کوئی کام کرتا ہے انسان، اس کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دین کے اندر آدمی از خود آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی عقل سے بڑھنا چاہتا ہے. حالانکہ دین میں دنیا کے کاموں سے زیادہ رہبری کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کوئی دنیا کا بنایا ہوا راستہ نہیں، دنیا کا قانون نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وحی الہی کے ذریعے سے وہ اترا ہے زمین پہ. وحی الہی اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما ينطقوا عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ صرف وہ کہتا ہے جو ان پر وحی آتی ہے نا، یہی ہے نا. وما ينطقوا عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے چلیں تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اس معاملے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا. مگر آج کل لوگ اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگے ہیں، اپنے مطالب نکال کر خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. کچھ مدت کسی شیخ کے ساتھ رہے جو باعمل بھی ہو، شریعت سنت کا متبع ہو، اس کے ساتھ رہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ایک مدت شیخ کے ساتھ کان بند کر رہو، کان بند کر، زبان بند رکھو، کان کھولے رکھو، جب ایک مدت گزرے گی خدا کے حکم سے تمہاری زبان پر شعر کے ملفوظات جاری ہونے لگیں گے، دل تمہارا بن جائے گا. دل بھی بننا ضروری ہے، محض ملفوظات رٹ لینے سے کام نہیں بنتا، بلکہ دل بننا ضروری ہے. جو ملفوظات آئیں تو وہ دل سے آئیں، تب بات بنتی ہے کہ عمل بھی ہو ساتھ میں. غرض یہ کہ جب تک خون تمنا نہ کرے گا اس وقت تک، اور بلکہ خون تمنا سیکھنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ رہ کر، دل توڑنا پڑتا ہے، دل توڑنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کام بنتا ہے. ہزار تمنا
میرے دل میں جو میرا جلوہ.
لیکن بہت سے لوگ اس کو سن کر یاد رکھنے والے اور عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے چلنا چاہیے میرے دوستوں کہ کسی رہبر کے رہنمائی میں دین کا راستہ چلنا چاہیے. دو خطرناک باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ گمراہی ہے اور رہبر کے بغیر صحیح راستہ ممکن ہی نہیں ہے. صراط مستقیم کے ساتھ جو ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم مانگا. یہ نہیں کہ بس صراط مستقیم دے دیجئے, نہیں, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ لوگ بھی میرے شیخ فرماتے تھے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی بھیجے گئے ہیں, قرآن کے ساتھ اللہ نے نبی کو بھی بھیجا, نبی کے مقاصد بعثت بھی بتلائے کہ تعلیم بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, حکمت سکھانا بھی ہے, اور طہارت باطنی اور طہارت ظاہری, یہ سب مقاصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کے ساتھ یہ مقاصد. اب بتائیے کتاب اگر کر سکتی ہوتی تعلیم تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے نبی کو بھیجتے, کیوں خونم خون کراتے, کیوں اتنی تکلیفیں اٹھواتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم دی, پھر اس کے معنی بتلائے, ایک تو قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ تعلیم فرمائی, پھر اس کے معنی اور مطالب بیان فرمائے کہ اس کے کیا معنی ہے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے جانتے ہو اس آیت کی کیا معنی ہے, ہمیشہ صحابہ عرض کرتے اللہ ورسولہ اعلم. اور ہمارا کیا ہے کہ ہم قرآن کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ قرآن میں موجود ہے, کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی. ہاں جب ڈاکٹری پڑھتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کالج جانے کی, کیا ضرورت ہے میڈیکل کالج میں فارغ کرنے کی, میڈیکل کتاب پڑھیے اور سرجری کرنا شروع کر دیجئے, پھر دیکھیے کہ آپ کی کیسی پٹائی ہوتی ہے, کیا حال ہوتا ہے آپ کا, ڈر کے مارے آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے. لیکن ایک دین ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر آدمی اپنی عقل سے چلنا چاہتا ہے, کتاب پڑھی اور بس اپنے کو علامہ سمجھنے لگے کہ اب ہم کچھ ہو گئے. نہیں بھائی, کسی رہبر کے ساتھ رہ کر خود کو مٹانا پڑتا ہے. مٹانا جو ہے نا, مٹا دے اپنی ہستی کو, اپنی ہستی کو مٹا دینا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تب جا کے کچھ ملتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں. حقیقت میں دل سے آواز آئے کہ بھائی میں کچھ نہیں, زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا, بلکہ دل ایسا بن جائے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو سمجھ لگے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, تب تو بھائی بات بنتی ہے, ورنہ جو ہے بڑا خطرناک راستہ ہے. دوسرے یہ کہ بھائی دنیا میں تو غلطی اگر آدمی کر بیٹھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مداوع, کوئی تلافی ہو جاتی ہے, لیکن دین کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو گیا خدا نخواستہ اور دنیا سے چلے گئے اسی حال میں, تو واپسی نہیں ہوگی اور اس کا مداوع تلافی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب تمام برکاتہم فرماتے ہیں, دنیا میں ایک سجدہ جو ہے آخرت میں ایک کروڑ سجدے کر لو برابر نہیں ہو سکتے, وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں تو جو لوگ بے نمازی ہیں ان کی کمائیں تختہ ہو جائیں گی, وہ رکوع کرنے کو کہا جائے گا, لیکن ان کی جو لوگ دنیا میں بے نمازی ہیں وہاں پر ان کی کمریں اکڑ جائیں گی, پھر وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے, وہاں رکوع نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اسی لیے میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کر لو. دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, اور دنیا مزرعت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. تو میرے دوستو, دین کے اندر اپنی رائے دینی اور اپنی مرضی سے چلنا یہ تباہ کن ہے, یہ تباہ کن چیز ہے, جس کا کوئی مداوع کوئی تلاشی بھی نہیں ہے اگر دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. اسی لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل کا ہاتھ پکڑے, یا اگر شیخ کامل نہ مل سکے تو ان کے غلاموں میں سے کسی کو پکڑ لے. بھائی جیسے کہ وضو آدمی کرتا ہے لیکن جہاں پانی نہیں ہے, ایک میل کے دائرے میں پانی نہیں ہے, تو تیمم کرنا پڑتا ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تیمم کرنا ہے, تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں. اور تیمم کی بھی دیکھو, ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے, دین سراسر وحی الہی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, جیسا اللہ کے نبی نے بتلا دیا, بس وہ کام کرنا ہے, اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں اور دونوں ہاتھ بازو دھوتے کوہنی سمیت، اور پھر مسح کرتے ہیں سر کا، دونوں پیر دھوتے ہیں، اور تیمم کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ بھائی دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کر چہرے پر مل لیتے ہیں اور دونوں بازوؤں پر مل لیتے ہیں، نہ تو اس میں مزہ ہے نہ پیر ہے. آپ کوئی پوچھے بھائی کی کیا وجہ ہے، کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ بس پاک ہو گئے، اللہ کا حکم یہی ہے، پاک ہو گئے. اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے یہ کہے کہ بھائی جو ہے یہ نماز جو ہے تیمم سے پڑھی تو بھائی یہ شاید کچھ ناقص ہوگی. نماز تیمم سے پڑھیں گے بالکل کامل ہوگی. بالکل کامل جو پاکی وضو میں حاصل ہوتی ہے وہی پاکی تیمم سے حاصل ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بدلا دیا. بس اللہ کے اختیار میں ہم کو پاک کرنا، اللہ نے مٹی کا طریقہ بتا دیا کہ دو چہرے کے اوپر مل لو ہاتھ مار کے، اور اس کے بعد جو ہے دونوں بازو پر اچھی طرح سے دونوں ہاتھ مل لو، تیمم ہو گیا. اب جو نماز پڑھی گئی کسی مفتی صاحب سے پوچھ لو، کامل نماز ہوگی. تو اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی شیخ کامل، یوں تو ہزاروں ہیں لیکن نہ مل سکے، ہمارے ڈھونڈنے میں کمی ہے اور نہ مل سکے، یا واقعی کوئی اس علاقے میں نہ ہو تو بھائی اس کے کسی شاگرد سے تعلق کر لو، سلسلے والوں سے سلسلہ جوڑ لو، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ ہے یہ خدا تعالی تک پہنچا دے گا. تو یہ بات ہے. تو بغیر کسی رہبر کے جو لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم وہ نہیں پہنچ سکیں گے. یہ قسم میں اپنی طرف سے نہیں کھا رہا بلکہ میرے شیخ، میرے تینوں مشائخ نے اس پر قسم اٹھائی ہے، تمام بزرگان دین اس کے قائل ہیں. اس لیے کہ نص قطعی سے یہ ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ. اس کی تفسیر میں، روح المعانی میں، علامہ سید محمود بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہمارے حضرت نے فرمائی کہ تکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم. کہ کونو کی کیا معنی یہاں، تفسیر کیا ہوگی کونو کی؟ کہ ان کے ساتھ رہ کر اتنا رہو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ، ان کے مثل ہو جاؤ، ان کا رنگ پوری طرح سے تمہارے اوپر چڑھ جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں باخدا ہے اور باہر نکلتے ہی ادھر ادھر نظر مار رہے ہیں، موبائلوں کے اندر گندگیاں دیکھ رہے ہیں، یا زبان کی حفاظت نہیں ہے، آنکھ کی حفاظت نہیں ہے. کل بھی مجالس ابرار میں ہم نے پڑھا تو مجھ کو تو بہت شرم آئی. ہمارے حضرت شاہ راول صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اب بیعت کرتے وقت بدنگاہی کے ساتھ بدگمانی سے توبہ کراتا ہوں. بدگمانی اور غیبت، تین چیزیں میں اس میں عہد لیتا ہوں کہ توبہ کرتا ہوں میں بدگمانی سے، بدنگاہی سے اور غیبت سے. ان چیزوں کو بھی میں شامل رکھتا ہوں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. عمر بھر لگا رہے گا میرے دوستو، عمر بھر، لیکن اللہ والا تو کیا اس کی خاک، ڈیوٹی کی خاک بھی نہیں بن سکے گا. کہاں اللہ کا راستہ اور کہاں ان گندے گناہ، گناہ کبائر میں سے ہے یہ. غیبت کرنا، بدگمانی رکھنا اور بدنگاہی کرنا، بدنگاہی کرنا تو اللہ اور رسول کے فرمان کے بالکل ہی خلاف ہے، شریعت کے قانون کو توڑنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور بدگمانی کیا ہے؟ کہ بدگمانی کہتے ہیں کہ بدگمانی کرنے والا پر قیامت کے دن مقدمہ چلے گا، کیونکہ بدگمانی دل کا عمل ہے اور حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. شیطان نے دل میں بدگمانی ڈال دی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ بن گیا اور اس سے دل سیاہ ہو گیا. بدگمانی کرنے والے پر مقدمہ چلے گا کہ بتاؤ، اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے کے خلاف تمہیں بدگمانی کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل. دلیل تو کہاں سے ہم لائیں گے؟ اور فرمائے کہ نیک گمانی کرنے پر مفت میں نیکی ہے، بندے سے بندے کے متعلق نیک گمان رکھنا. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ ایک تو نیک گمانی ہے، دوسرے یہ کہ اگر حقائق بھی سامنے آئیں ان کے اندر کوئی ایک راستہ بھی نیک گمانی کا ہو. 99 راستے بدگمانی کی طرف جاتے ہیں کہ اس نے برائی کی ہے، لیکن ایک راستہ پھر بھی جاتا ہے نیک گمانی کی، شاید یہ اس کے اندر اس کا ارادہ اس طرح سے نیک ارادہ ہو، تو اس ایک ارادے کو ہم پکڑ لیں. یہ کفر و شرک کے اندر نہیں ہے، یہ اعمال کے اندر ہے اور معاملات کے اندر ہے. کہ اگر 100 راستے ہیں ان میں سے 99 راستے بدگمانی پیدا کر رہے ہیں اور ایک راستہ ہے کہ شاید ایسا ہو نیک گمانی کا, تو اس نیک گمانی کو پکڑنے کا حکم ہے. یہ ہے راستہ, اللہ کا راستہ میرے دوستو. اسی طرح سے غیبت ہے کہ مجھ کو تو بہت شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا, لیکن وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا تو آپ نے فرمایا رحمت اللہ یا ابا بکر, یہ کیا آپ کر رہے ہیں, آپ پر اللہ رحم فرمائے. کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مقدمات میں یا عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. بتائیے اتنی پاکیزہ شخصیت اور ذرا سی کوئی لغزش کا شبہ ان کو ہو گیا, انہوں نے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں کہ جیسے وہ گویا نکال ہی دیں گے اس کو. یہ حال ہے, لیکن ہم لوگ پڑھ 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 کچھ کچھ بول دیتے ہیں, کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, احساس ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جیسے میکینک ہے وہ رات دن جو ہے اس میں لگا رہتا ہے, موبلائل لگا ہوا ہے اس کی قمیض پہ یا اس کے لباس کے اوپر, اور کالک لگی ہوئی ہیں, کاربن لگا ہوا ہے, ہر وقت کالک میں کام کرتا ہے وہ, تو پورے کپڑے اس کے سیاہ ہیں. اگر اس پر مزید کوئی سیاہی ڈال دو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سیاہی اس میں آ گئی ہے. تو جو آدمی سراسر زبان کی حفاظت کرتا ہی نہیں ہے, دل ظلمت سے بھرا ہوا ہے, بدگمانی کے سیاہی سے, تکبر کی سیاہی سے اور حسد کی سیاہی سے, بدگمانی کی سیاہی سے, یہ ان گناہوں سے وہ بھرا ہوا ہے, بدنگاہی کی سیاہی سے بھرا ہوا ہے, اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہی کب ہوگا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں, بلکہ یہ ملفوظ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ کا ہے جو ہمارے شیخ نقل فرماتے تھے کہ بھائی گناہوں کے پہاڑ بھی اگر ہوں, اگر تمہارے اندر صدق دل سے اللہ کو پانے کی تمنا ہے, نیک بننا ہے, تو تم اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو. گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو وہ فنا ہو جاتے ہیں. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے, اسی طرح سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح معاف فرما دیتے ہیں, کسی کو غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے, لیکن بھائی بیماری کا ایک تو علاج یہ ہوتا ہے, مثلا کوئی خواہش کی کسی کو بیماری ہے, آپ اس کے اوپر دوا لگا دیتے ہیں, کچھ دیر کو چین آ جاتا ہے, لیکن خارش کیوں ہوتی ہے؟ حکما تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی خون میں فساد پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسکن الرجی ہے, لیکن حکیم کہتے ہیں کہ اس خون میں فساد ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑتے ہیں. تو خون کی اصلاح ہو جائے, خون کے اندر کوئی ایسا فساد پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کی دوا دے دی جائے تو ہمیشہ کے لیے پھر وہ مرض چلا جاتا ہے, جڑ سے نکل جاتا ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی صحبتوں میں رہ کر انسان کو اپنے گناہوں کا ادراک ہونے لگتا ہے, نور میں جاتا ہے, روشنی میں جاتا ہے, تب اندھیرے کا ادراک ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ والے سراپا نور ہوتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, ہر گناہ سے بچنے سے نور پیدا ہوتا ہے, اور چونکہ اللہ والے سراپا گناہ سے بچتے ہیں سراپا نور ہوتے ہیں, سراپا جو ہے وہ نور ہی نور ہوتے ہیں. تو اپنے گناہوں کا ادراک اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہونے لگتا ہے, اور پھر خود بخود دل چاہتا ہے کہ ان کے رنگ میں ہم رنگ جائیں, اور قریب رہنے سے جو ہے یہ دل سے دل میں کیفیات احسانیہ منتقل ہوتی ہے. تو یعنی کیفیات احسانیہ یعنی گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھائی انسان گناہ جب ہی کرتا ہے, میرے شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ انسان گناہ جب ہی کرتا ہے جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, تو یہ غفلت جاتی رہتی ہے, اور جب غفلت جاتی رہتی ہے تو گناہوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا شروع کر دیتا ہے, اور اس پاکیزہ اور انوارات بھری زندگی سے اس کو سکون اور طمانینت پیدا ہونے لگتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ فریج کے اندر تقریر کرنے کی طاقت نہیں ہے, وہ کوئی بیان نہیں کرتا, لیکن ایک آدمی پڑوس سے آتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے یہاں فریج ہے ہمارے یہاں نہیں ہے, آپ یہ ہماری بوتل تھوڑی دیر کے لیے اپنے فریج میں رکھ دیں اور ہم تھوڑی دیر کے بعد لے لیں گے, ٹھنڈا پانی ہمیں مل جائے گا. تو فرمایا کہ بھائی فریج کے اندر تقریر کرنے کی طاقت نہیں ہے, بیان نہیں کرتا فریج, خاموش رہتا ہے لیکن تھوڑی دیر اس میں بوتل رکھنے سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرمی میں فرق دیتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کے پاس اگر خاموش بھی وہ بیٹھے ہوں ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سکون پہنچاتا ہے, نہ خود وہ سکون سے ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی سکون پا جاتے ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ہم جایا کرتے تھے, اللہ تعالی میرے شیخ کے درجات بے حد بلند فرمائے اور میرے پیارے شیخ کی آل و اولاد پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی صاحب نسبت بنائے, خوشیاں دکھائے غم نہ دکھائے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یہ اللہ والے جو ہیں نہ صرف یہ کہ خود پر سکون ہوتے ہیں بلکہ اور ان کے پاس بیٹھنے والے بھی سکون پا جاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والے اور ان کے قلب کے اندر جو احسانی کیفیت ہوتی ہے وہ قلب سے ان کے قلب سے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں منتقل ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان کے دل میں جھانکتے رہتے ہیں, دل میں جھانکتے رہتے ہیں, جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے ان پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. کام تو فضل سے ہی بنتا ہے, اللہ کے فضل سے بنتا ہے, شیخ کے پاس کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو, مشیت نہ ہو. تو لیکن یہ کہ ایسے مقبولان حق ہوتے ہیں, ایسے پیارے اللہ کے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں جگہ, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے دل میں جگہ بنا لو, ان سے محبت کر کے اتنی محبت کرو کہ ان کے دل میں تمہاری جگہ بن جائے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بلکہ جان میں بسا لو, ان کی محبت کو کام بن جائے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مقبولان حق کے دل میں جھانکتے رہتے ہیں, جن کے محبت ان کے دل میں ہوتی ہے ان پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے, اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں, فضل سے ہی کام بنتا ہے, لیکن فضل کو متوجہ کرنے والے اعمال ہم اختیار کریں. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تبھی اور شریعت کے احکامات اور سنتوں کی اتباع کرتے ہیں. یہ سب کام کیا ہے کہ کام بندہ اپنی عبادت سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, حقیقت ان اعمال کی یہ ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے فضل خداوندی متوجہ ہو جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے میرے دوست. ورنہ ہماری عبادات کی کیا حقیقت ہے؟ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ذرا اپنے محاسبہ تو کریں کہ احکم الحاکمین کے لائق بھی ہے وہ, کتنی پاکیزہ دربار ہے وہ, کتنا بے عیب دربار ہے وہ, کس طرح ہم پیٹ میں ویسے ہی ہمارے گو بھرا ہوا ہے, گندی ہوا بھری ہوئی ہے اور پیشاب پیخانہ بھرا ہوا ہے, گندا خون ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود مہربان مالک جو ہے اپنے دربار میں ہمیں قبول فرما لیتے ہیں, پانچ وقت ہمیں اجازت مل جاتی ہے. اگر ذرا یہاں تو جا کے دیکھیں کسی حاکم کے پاس تو کتنی امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ احکم الحاکمین کچھ بھی ہم سے مطالبہ نہیں کرتے, بس پاک رہو, وضو کرو اور ہمارے دربار میں آ جاؤ, کیسے بھی گندے ہو ہمارے دربار میں آ جاؤ. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کچھ ہو گئے, یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما لیتے ہیں. تو میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ کسی رہبر کو چنے اور اس کی رہنمائی میں راستے کو طے کرے, اور اطلاع حال سب سے اہم چیز, جو اطلاع حال ہے اور اتباع تجویزات, بغیر اس کے کام بنتا نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر سے دوستی کر لے اور اس کو اپنا مرض نہ بتائے تو زندگی بھر وہ مرض اس کے ساتھ رہے گا اور اس کے ساتھ کھانے پینے پہ بیٹھے گا اور اس کو دستوں کی بیماری ہے, جہاں کچھ کھایا اس حال ہو جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن کھانے پر اس کو دست نکل جائے گا وہیں پہ. ہاں بلی کا گو کب تک چھپا رہتا ہے کہ لاکھوں چھپا ہے ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے گناہ کی اصلاح کے خاطر سے اپنی اطلاع حال شیخ کو کرنا جائز ہے. مخلوق کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے, لیکن اصلاح کی خاطر شیخ کو اپنے عیب کی اطلاع کرنا یہ فرض عین ہے, جبکہ عیب سے جاننا چھوٹ رہی ہو وہ فرض عین ہے کہ میرے شیخ میں بدنگاہی کا مرض ہے, رات بھر موبائل میں استعمال کرتا ہوں, میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں اور اس سے باز نہیں آتا ہوں, میں میرا کچھ علاج کر لیجئے. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. جب گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور دل کو توڑ لیں گے تو دل جو غمزدہ اور شکستہ ہوگا اسی دل کو خدا تعالیٰ اپنے لیے رہنے کی جگہ پسند فرماتے ہیں. احکم الحاکمین کی کیا شان ہے, یہی احکم الحاکمین کے حاکمیت کی دلیل ہے کہ اتنے بڑے احکم الحاکمین تو بڑے بہت بڑے محل میں رہنا چاہیے تھا, بہت ہی کوئی ایسا انوکھی جگہ ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو مومن کا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے. ٹوٹا ہوا دل جو وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. تو میرے دوستو یہ ہے راستہ کہ اطلاع حال ہو اور پھر اتباع تجویزات ہو صدق دل کے ساتھ, اور ذکر و اذکار جو شیخ نے بتلائے ہوں اس پر دوام ہو. ہاں ذکر بھی بغیر مشورے کے کرنا یہ صحیح نہیں ہے, بعض لوگ اتنا ذکر کرنے لگ گئے کہ ان کا دماغ ہی اس کا تحمل نہ کر سکا اور وہ پاگل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ مجذوب ہیں, مجذوب وجذوب کچھ نہیں بلکہ وہ بیچارے اس کا تحمل نہ کرنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے. کسی کا غصے کا مرض کتنا بڑھ گیا, کسی کا جو ہے مزاج میں چڑچڑاہٹ اتنی ہے. جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت والا دعوت رحمہ اللہ تعالی مزاج شناس بھی تھے, طبیعت شناس بھی تھے, حکیم تھے, بڑے ماہر. تو حضرت نے محسوس کر لیا کہ ان کے مزاج میں غصہ ہے. پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ پوچھا کہ کیا آپ ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں؟ حضرت میں تو ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں, ہر وقت زبان میری جیسے لوگ سیکھ لیتے ہیں بس حدیث شریف سنی اور اپنا مطلب نکال لیا. ارے مطلب کسی عاقل سے تو پوچھو, کسی اللہ والے سے تو پوچھو کہ کس طرح کثرت ذکر ہو, کہ ہم کیا کریں. ابھی زمانے میں تحمل نہیں, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا اور یہ خون چڑھوانے کا زمانہ ہے. ایک بڑے میاں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو خون کی ضرورت ہے اور بڑے جو ہے وہ مشتاق ہو گئے, جذبے سے مامور ہو کر ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ میرا خون لے لیجئے. انہوں نے سر سے پیر تک دیکھا, ان کو کہا کہ آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے. نہیں نہیں میں بہت جوان ہوں, آپ فکر نہیں کریں, میرا خون لیں. جب اصرار کیا تو ڈاکٹر نے سوئی لگا کے خون نکالنا شروع کیا تو آدھی بوتل بھی نہ بھری تھی, بےچارے بے ہوش ہو گئے. وعلیکم السلام. یہ اچھا جب بے ہوش ہو گئے تو اب ان کی جان کے لالے پڑ گئے. نوجوان کو چھوڑ کر وہ بڈھے کو خون چڑھانے کے لیے چھ بوتلیں منگائی. انہوں نے کہا اس کو اب ہوش میں لانے کے لیے چھ بوتلیں چاہیے. اب جہاں وہ ایک بوتل چڑھی اور پانچ بوتلیں نیچے رکھی ہوئی تھی تو ان کی آنکھیں کھلی, انہوں نے دیکھا کہ یہ پانچ بوتلیں رکھی ہیں, وہ سمجھے کہ میرا ہی خون سارا. انہوں نے کہا کیا سارا خون نچوڑ لو گے میرا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ خون چڑھانے کے لیے آیا تھا, وہ سمجھ رہے کہ میرا اتنا خون نکال لیا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تحمل سے زیادہ ذکر بھی مضر ہے. ذکر جو ہے مشورے سے کرنا چاہیے, شیخ کے مشورے سے کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ طالب کی نیک گمانی اور اس کی پیاس اور اس کی طلب کے مطابق خدا تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. دروازہ بڑا ہو چھوٹا ہو, چاہے چھوٹا سا روزن دان ہی کیوں نہ ہو, دینے والے پر نظر ہونی چاہیے کہ دینے والا کتنا بڑا ہے, اس کی مرضی ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک سخی آدمی ہے, وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایک ہزار روپیہ بڑے دروازے سے دے رہا ہے, اور ایک شخص کو بلاتا ہے کہتے ہیں دیکھو تم پیچھے یہ روزن دان کھڑکی بنی ہوئی ہے اسے آ جاؤ, وہاں سے اس کو ایک لاکھ روپیہ دے دیتا ہے. اسی طرح سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ دروازہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ دیکھو کہ بھائی علماء کی اس کے ساتھ نیک گمانی ہے, کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہے, متبع سنت اور شریعت ہے تو اور راہ اعتدال پر ہے. یہ سب باتیں دیکھ لو تو اس سے تعلق کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں زندگی میں اتنی مہلت کہاں ہے, کیا ابھی کوئی دوسری زندگی لے کر آئیں گے کہ پہلے سارے حکیموں کا تجربہ کر لیں اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ پورا حکیم چن لیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے میرے دوست. تو ابتداء حال بھی ہو اور ابتداء تجویزات بھی ہو, اور ذکر ہو تو شیخ کے مشورے سے ہو. خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت یہ ذکر جب کام ذکر سے بنتا ہے تو شیخ کی اس میں کیا ضرورت ہے, شیخ کو کیا دخل ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی کانٹی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو تو یہ طریقہ ہے اللہ کو پانے کا. میرے دوستو دوسرا کوئی طریقہ نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک جس کو بھی کچھ ملا کسی ذریعے سے ملا, بغیر کسی راہبر کے جو آدمی چلا گمراہ ہوا, مٹ گیا وہ, اور جس نے کسی راہبر کو پکڑا وہ چمک گیا اللہ کے حکم سے, اللہ کا فضل اس پر جاری ہو گیا. تو میرے دوستو اطلاع حال ہو, اتباع تجویزات ہو, اور گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو, اور اسباب گناہ سے بچنے کا بھی خوب اہتمام ہو. اس لیے کہ اگر اسباب گناہ سے دور نہ رہے گا تو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے نکلیں گے جو آنکھوں کی طرح ہوں گے, آدمی چاہے گا کہ اس میں دیکھے جھانک کے کی کیا چیز ہے, عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اس کو اپنانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن جھانک کر دیکھتا ہے, جھانک کر موبائل دیکھتا ہے کہ یوٹیوب میں کیا ہے, جھانک کر موبائل دیکھتا ہے اس پوسٹ میں کیا ہے, جھانک کر موبائل میں دیکھتا ہے سنتا ہے کہ فلاں کیا بکواس کر رہا ہے, فلاں کیا بکواس کر رہا ہے, فلاں کیا بول رہا ہے, فلاں کیا بول رہا ہے. بس حدیث میں آتا ہے کہ جھانک کے دیکھے گا اور اس میں آنکڑوں میں پھنس جائے گا, فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اب دیکھیے کتنے گمراہ کل لوگ جو ہیں وہ یہ ایسے کام کر رہے ہیں اور کتنے ہی گمراہی پھیل رہی ہے, دیکھتے نہیں ہیں کہ نہ تو متبع سنت ہے نہ متبع شریعت ہے, اور مخلوط اجتماع ہے اور تفسیر بے رائے ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں؟ ہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ زندگی بھر تو پھل فروش ہیں اور سبزی فروش ہیں اور جوتیاں گاٹ کے آئے ہیں اور ان کو ذرا سی شہرت مل گئی وہ آ کر جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا, آیات کے بارے میں اپنے مطلب نکال کر ڈکشنری میں دیکھ کر مطالب بیان کرنے شروع کر دیے, کتنی گمراہی پھیل رہی ہے. تو میرے دوستو اسباب گناہ سے بھی بہت دوری ہو, اور شیخ جو ذکر بتلائے اس پر دوام ہو, ہاں پابندی ہو. ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. ہاں جو شیخ نے ذکر بتلا دیا اس کے مشورے کے مطابق ہم چلیں. بھائی اگر اس کا بھی تعامل نہیں ہے اس کا بھی راستہ ہمارے شیخ نے بتلایا کہ بھائی اگر 100 مرتبہ جو بتلایا جاتا ہے ذکر 4 تسبیحات اس کا بھی اگر تعامل نہیں ہے تو آپ 70 مرتبہ کر لیں, اس کا تعامل نہیں 33 مرتبہ کر لیں, اس کا بھی تعامل نہیں ہے 10 مرتبہ کر لیں, مگر نازا نہ کریں. یہاں تک کہ میرے شیخ دامود القادم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ کبھی فرصت تحمل نہیں ہے, ایک ہی مرتبہ کر لوں. ارے بھائی خدا تعالیٰ مہربان اپنے بندوں سے وہ پیار کرتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ روز اس وقت مجھے یاد کرتا ہے کہاں ہے وہ. تو جو ذکر پر دوام کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اگر وہ کسی دنیاوی کام میں مشغولیت میں پڑ گیا, معاش میں پڑ گیا, تو اس کے کام جلدی جلدی بنا دیتے ہیں, چلو بھائی اس کے کام جلدی بناؤ تاکہ یہ ہمارے پاس آئے پھر ہم کو یاد کریں. اتنی تو مہربانی ہے ان کی, اتنے تو افضال ہیں, اتنے تو جو ہے مہربانی ہے ان کی. میرے دوست تو یہ چیزیں ہیں اللہ کو پانے کا راستہ, کہ گناہوں سے صدق دل سے بچنا اور عبادت گزار ہو جانا, اور ساتھ میں کونوں معاف صادقین کا اہتمام. میرے شیخ دامت برکاتہم نے ابھی حال میں فرمایا کہ ہم لوگ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کو تو مانتے ہیں کہ بھائی تقوی تو اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, بالکل صحیح ہے, کونوں معاف صادقین کو بھول جاتے ہیں, اپنے آپ ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ ہی راستہ چلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ منزل کو پانا چاہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. کونوں معاف صادقین کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تشریف لائیے. ہمارا اعزاز ہے کہ آج پھر سے ایک دفعہ ماشاءاللہ مولانا افضل صاحب نام برکات ہوں, تشریف لائیں.
یہ مائک وہیں پہنچا دیں, آپ یہاں اچھے لگیں گے, یہاں اچھا لگے گا.
بیٹھ جاؤں گا یہاں, میں بیٹھ جاؤں گا یہاں رکھیے. کیا وہ گڑ ہے اس میں؟ کیا گڑ ہے اس کے اندر؟ کوئی زیادہ
ساری آئٹم ہی بتا دیا، یہ تو آپ نے جائز کر دی، وہ سمجھتے شاید کوئی صاف دوا ہے،
مالا کنڈ سے ہمارے پاس آیا، ہم نے کراچی کا نہیں ہے اصلی والا ہے، حکیم الامت کے ملفوظات میں ہے کہ اس نے ابا نے کہا تھا کہ دیکھو جو آئے نا اس سے میٹھی بات کرنا اور اس سے اس کو اونچے مقام پہ بٹھانا، تو جو بھی یاد ہے گڑ شکر یہ کہتا تھا، یہ میٹھی بات کرتا تھا، اونچا کہاں بٹھاتا تھا؟ مچان کے اوپر بٹھاتا تھا، پہلے زمانے میں مچان ہوتا تھا اس کے اوپر بٹھاتا تھا، اسی لیے میں نے بھی آپ کو گڑ پیش کیا تاکہ آپ بھی میٹھی بات کرنا شروع کریں، ہم نے ان سے اور بھی کچھ کہا تھا، انہوں نے سنا ہی نہیں ہماری بات، کیا کریں، پہلے کے لوگ جو ہے گروی رکھوا کے لوگ دعوت کر دیتے، اب کے صوفیہ کا حال یہ، در رفیق بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بس گزشتو نہ شد آگاہ عشق، یہی بات چل رہی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے بڑا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود چھوٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بندے نے عرض کیا میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بس مجھ کو میرے پیر کا تو میر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بس مجھ کو میرے پیر کا تو میر بنا دے، اور لکھ میرے مقدر میں تو مرشد کی غلامی، لکھ میرے مقدر میں تو مرشد کی غلامی، اے قادر مطلق میری تقدیر بنا دے، اے قادر مطلق میری تقدیر بنا دے، اور بس مجھ کو درے شیخ کی دربانی عطا ہو، بس مجھ کو درے شیخ کی دربانی عطا ہو، توقیر نہیں چاہیے قطمیر بنا دے، توقیر نہیں چاہیے قطمیر بنا دے، وہ کتا ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اس کے بندے نے ایک جگہ اور بھی عرض کیا تھا کہ دامن خدا کے پیاروں کا تھاما ہے اس لیے، دامن خدا کے پیاروں کا تھاما ہے اس لیے، جنت میں میں بھی ساتھ ہوں قطمیر کی طرح، جنت میں میں بھی ساتھ ہوں قطمیر کی طرح، اور تقویٰ میں فہم دین میں صحبت میں علم میں، لائے تو کوئی پیر میرے پیر کی طرح، لائے تو کوئی پیر میرے پیر کی طرح، اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں وحدت مطلب، کہ سب کا پیر اپنی جگہ اس ان کے لیے مفید ہے، میرا پیر سب سے زیادہ میرے لیے انفع ہے، افضل ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پیر سب سے افضل ہے، حکیم الامت کے ملفوظات نچوڑ ہے، انفع ہے میرے لیے سب سے زیادہ نافع، میرے لیے سب سے زیادہ نافع، شاعر کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کہتا ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، تو بس مجھ کو درے شیخ کی دربانی عطا ہو، توقیر نہیں چاہیے تتمیر بنا دے، اور مرشد نے تخلص تو اثر رکھ دیا میرا، اب مجھ کو خدا صاحب تاثیر بنا دے، اب مجھ کو خدا صاحب تاثیر بنا دے، اب مجھ کو خدا صاحب تاثیر بنا دے، اور حضرت تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ ہے، مانا کہ مال جیب میں منہ میں کباب ہے، مانا کہ مال جیب میں منہ میں کباب ہے، لیکن گناہ گار کے دل پر عذاب ہے، لیکن گناہگار کے دل پر عذاب ہے. ظاہری لذتیں تو ہیں لیکن گناہگار کے دل پر عذاب ہے. اور کوئی گناہگار بھی شادہ نہیں ملا, کوئی گناہگار بھی شادہ نہیں ملا. ہر عاشق مجاز کی حالت خراب ہے, ہر عاشق مجاز کی حالت خراب ہے, ہر عاشق مجاز کی حالت خراب ہے. اور باطن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں رہی, باطن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں رہی. ظاہر بتا رہا ہے کہ باطن خراب ہے, ظاہر باطن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں رہی. پھل اگر اوپر سے سڑا ہے تو کوئی بھی نہیں لے گا, ہاں بھائی سسرال لے کے جانا اچھا والا دو, کہتے نہیں پیٹی میں لگ گیا ہو گیا, پھر بھی ہمیں اچھا والا چاہیے, ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے. باطن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں رہی, ظاہر بتا رہا ہے کہ باطن خراب ہے, ظاہر بتا رہا ہے کہ باطن خراب ہے. اور مانگا ہے تو نے خالق و منعم کی ذات کو, مانگا ہے تو نے خالق و منعم کی ذات کو, بے شک اثر سوال تیرا لاجواب ہے. مانگا ہے تو نے خالق و منعم کی ذات کو, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. 1985-86 میں حضرت نے شعر کہا تھا, یہ غزل پھر بعد میں مکمل ہوئی, غزل بعد میں غزل بزار یہی ایک شعر سناتے, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اور بعد میں حضرت نے فرمایا تھا کہ طلب بھی ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. ذوق طلب بھی مختلف, کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا, ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. اختر بے قرار نے, میں نے بھی ایک شعر اس پہ کہا تھا کہ وہ دن بھی مجھ کو یاد ہے جب حاضری ہوئی تھی, 1984-85 میں, وہ دن بھی مجھ کو یاد ہے جب حاضری ہوئی تھی یہاں, آیا تھا لے کے حال کیا, کیا میرا حال کر دیا, آیا تھا لے کے حال کیا, کیا میرا حال کر دیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, سب شکر آپ تو نے اپنے آپ کا سائل بنا دیا. اور طرف کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا, طرف کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا, میں مرشد اگر پیتے نشہ کچھ اور ہی ہوتا, میں مرشد اگر پیتے نشہ کچھ اور ہی ہوتا, میں مرشد اگر پیتے نشہ کچھ اور ہی ہوتا. اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے, اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے تو پھر حاصل تمہیں قرب خدا کچھ اور ہی ہوتا, اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے تو پھر حاصل تمہیں قرب خدا کچھ اور ہی ہوتا. اور اگر اپنی جوانی شیخ کامل پر فدا کرتے, اگر اپنی جوانی شیخ کامل پر فدا کرتے, درے پیرے مغان سے پھر آتا کچھ اور ہی ہوتا, درے پیرے مغان سے پھر آتا کچھ اور ہی ہوتا. اور خدا کے راستے میں گر خودی اپنی مٹا دیتے, خدا کے راستے میں گر خودی اپنی مٹا دیتے, خدا کی عاشقی کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا, خدا کی عاشقی کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا. خدا کی اور کمک گر اولیاء اللہ سے تم کو عطا ہوتی, کمک گر اولیاء اللہ سے تم کو عطا ہوتی, محاذ نفس میں پھر حوصلہ کچھ اور ہی ہوتا. اللہ والوں سے تعلق سے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے, رو بہے کہ ہر رو بہے کہ ہست اڑا شیر پشت. میں جب ایسا شعر سناتا تو ویسے شعر سناتے ہو, میں نے پھر ان کو یہ شعر سنایا, حضرت والے سناتے شعر کو شعر کی طرح پڑھتا ہے, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, حضرت کے سامنے اس کا مزہ تھا اصل میں, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معمومی فرماتے ہیں کہ روب ہے ہست اورا شیر پشت, بشکنت کلا پلنگا رابا مشت, جو جس جس روباہ کی پیٹھ پر شیر ہاتھ رکھ دے تو وہ چیتے کا کلہ بھی پھاڑ دیتی. بشکنت کلہ پلنگا رام مشن. تو اللہ والوں کا جب ہاتھ پیٹھ پہ ہوتا ہے تو پھر ان کی کمک آتی ہے, یعنی ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, توجہات ساتھ ہوتی ہیں. حضرت عالم جی نے پوچھا تھا توجہ کیا چیز ہے, فرمایا کوئی چیز نہیں ہے. تو سب تو عرض کیا گیا کہ توجہ, پھر سارے بزرگان دین توجہ کے قائل رہے, دیتے ہیں توجہ. فرمایا توجہ اس کو ملتی ہے جو حاضر باش رہتا ہے, شیخ کے قریب رہتا ہے, بار بار آنا جانا کرتا ہے, اصلاح کی فکر کرتا ہے, اس پر توجہ ہوتی. اور جو گھر میں بیٹھا رہے تو شیخ کیا توجہ وہاں پہنچاتا رہے گا, یہی کام رہے گا. لہٰذا مرید جب طلب دکھاتا ہے تو توجہ وہ خود حاصل کرتا ہے, توجہ وہ خود حاصل کرتا ہے. توجہ آپ دور سے بس توجہ ڈال دیا کریں, ہاں کوئی مجبور ہے بات الگ ہے, دور ہے مجبور ہے تو وہ بات الگ ہے. خاص چڑیا کی طرح توجہ یہ اسی کے لیے ہے, جب جو مجبور ہوتا ہے معذور ہوتا ہے, جو معذور ہوتا ہے ان اللہ معذور ہوتا ہے. تو کمک گر اولیاء اللہ کی تم کمک گر اولیاء اللہ کی تم کو عطا ہوتی, محاذ نفس میں پھر حوصلہ کچھ اور ہی ہوتا, محاذ نفس میں پھر حوصلہ کچھ اور ہی ہوتا. اور اگر تم مقتدی بن کر کسی کی پیروی کرتے, اگر تم مقتدی بن کر کسی کی پیروی کرتے, تمہیں تمہارے ساتھ فیض مقتدا کچھ اور ہی ہوتا, تمہارے ساتھ فیض مقتدا کچھ اور ہی ہوتا. پہلے مقتدی بننا پڑتا ہے. اور اگر مطلوب کے مشروب سے مخمور ہو جاتے, اگر مطلوب کے مشروب سے مخمور ہو جاتے, طلب کچھ اور ہوتی مدعا کچھ اور ہی ہوتا, طلب کچھ اور ہوتی مدعا کچھ اور ہی ہوتا. اور جو آنکھیں بند کر کے حکم مرشد پر چلا کرتے, جو آنکھیں بند کر کے حکم مرشد پر چلا کرتے, تو پھر جو آنکھیں بند کر کے حکم مرشد پر چلا کرتے, تو تم پر جانب حق سے کھلا کچھ اور ہی ہوتا. آنکھیں بند کرنے سے پھر کھلتا ہے کچھ, تو تم پر جانب حق سے کھلا کچھ اور ہی ہوتا. اور فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے, فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے, اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے. اللہ, اس میں آہ ہے, فرماتے تھے اللہ کا نام حقیقی اللہ ہے کیونکہ اس نے ہماری آہ کو بھی اپنے نام میں سمیٹا ہوا ہے. اللہ, تو فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے, جیسے بچے سمجھتے مٹی کھانے میں مزہ ہے, چھوٹے بچے بعد مٹی کھاتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح چھوٹے بچے مٹی کھاتے ہیں, ہم بظاہر بڑے ہونے کے باوجود جو گناہ کرتے ہیں تو ہم مٹی کھاتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد کبھی جی چاہا مٹی کھانے کا, کبھی جی نہیں چاہتا کیونکہ اب سوچ بالغ ہو گئی. پہلے جو آدمی بچپن میں اس زمانے میں 50-100 روپے کی گاڑی مل بھی جاتی تھی تو اس کے پیچھے بھاگتے تھے روتے تھے. اب جو ہے اب 50,000 نہیں 50 لاکھ کی گاڑی کے بھی لیے کرتے, اب وہ نہیں لے گا. اگر 2,000 کا بھی کوئی ایسا چھوٹا سا کھلونا ہوگا اب نہیں لے گا, اب اس کی ترجیحات بدل گئی. بڑے ہونے سے ترجیحات بدلنی چاہیے. ہمارے بھائی طائب صاحب کہتے ہیں اب بھی باقی ہے بچپنا طائب, ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں. اب بھی باقی ہے بچپنا طائب, ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں, اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں, اور آئینے سے جل جائے. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اس کا اصل میں ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ایک ورود شان ورود ہے. وہ کیا حضرت والا نے یہ قصہ سنایا کی ملمت کے ملفوظات میں بھی, کہ وہ حبشی جب اس نے آئینہ دیکھا جنگل میں تو اس کو اپنی صورت نظر آئی, موٹے موٹے ہونٹ اور کالا چہرہ. تو اس نے کہا کہ تو اتنا بدصورت ہے جبھی تک تجھے کسی نے بھیج دیا یہاں پہ, پھر پھینک دیا اس شیشے ٹوٹے ہوئے. اپنی صورت نہیں بدلتے اور پھر آئینے سے جلتے. اور اب بھی باقی ہے بچپنا طائب, ہر کھلونے میں ہمیں مچل چلے, ہر کھلونے میں ہمیں مچل چلے. تو یہ بچپنے کی علامت ہے, بچپنے کی علامت ہے ہر کھلونے پہ مچلنا. ہر بندے نے ایک جگہ عرض کیا کہ ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا. دیکھیے مٹی اور پانی, اور دوسرے مصرے میں بھی اس کی مناسبت دیکھیں. ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا. ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں, ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں, کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں, کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں. اور بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے, بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے, بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. اور ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا. ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. اور سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر. حضرت والا کی صحت میں نے اشعار سنایا تھا الحمدللہ. سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر, کسی رخسار کے رخ پر کسی کے دل کے بارے میں. کسی رخسار کے رخ پر ڈاکٹر صاحب کو بہت مزہ آیا. کسی رخسار کے رخ پر کسی کے دل کے بارے میں, کسی رخسار کے رخ پر سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر, کسی رخسار کے رخ پر کسی کے دل کے بارے میں. اور اثر غور غریبہ مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے. غور غریبہ کیا قبرستان ہماری طرف ہے, اس سے آگے لیاقت آباد میں ہم جب رہتے تھے, خاموش کالونی, تین اڈی اور اس سے ملتا ہوا خاموش کالونی. گورے غریبہ اس کو کہتے ہیں. اب یہ دوسرے چاند کے مسافر ہیں. اثر گورے غریبہ مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے, میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں. اثر گورے غریبہ مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے, میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں. کیا اصل مستقبل تو وہ ہے, اصل مستقبل تو کل آنے والی, کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئی, وہ مستقبل ہے. اب یہاں بھی شاعر کہتا ہے پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر دل کہا, پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر دل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. پھر اس کی بھی پیروڈی ایک شاعر نے کی, یہ بھی حضرت سے والا سے ہم نے سنا رحم اللہ تعالیٰ. پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا, اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. اس طرح ظالم رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا, مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا, مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا. جو خاصان حق ہے خدا بھی نہیں ہے, مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے, مگر وہ خدا سے. لائٹ جو ہے وہ بلب بلب ہے اور روشنی روشنی, لیکن دونوں میں اتصال ضروری ہے, اتصال ضروری ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس, اس کا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا قیاس, ایسا اس آیت کے دل میں میں سناتا ہوں سورہ حضرت اللہ کے ملفوظات شام میں, بلکہ خزائن قرآن سے اس میں گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تو اس میں یہی بات حضرت نے فرمائی کہ جب مدرکات اجسامیہ کو آدمی بیان نہیں کر سکتا, کھانا کتنا لذیذ ہے, کباب کتنا لذیذ ہے, تو کوئی مثال دو تیز ہے تو کتنا تیز ہے, مرچوں کی طرح نہیں, میٹھا ہے آم تو کس کی طرح, گڑ کی طرح, چینی کی طرح. جب مدرکات جسمانیہ کی انسان مثال نہیں دے سکتا تو مدرکات روحانیہ کی کیسے بیان کر سکتا ہے. یہ تو دل ہی جانتا ہے, دل ہی جانتا ہے اللہ والوں کا, جو وہ مزے اٹھا رہے ہیں, جو مزے اڑا رہے ہیں. یہ اتصال بے تکیف بے قیاس, وہ کوئی دوسرا اس کو جان بھی نہیں سکتا. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. سیاحت کو بکو ہے اور میں ہوں, تمہاری جستجو ہے اور میں ہوں. رضیر صاحب اللہ تعالیٰ کو میں سنایا تھا, سیاحت کو بکو ہے, ہمارا پھرنا کیوں, کچھ بھی دیکھنے کا شوق نہیں ہے. ابھی تک میں نے مانسہرا اور یہ سب نہیں دیکھا. مریض ہو گیا, وہ بھی وہاں بھی بیان تھا, مولانا خالد حسین عباسی وہاں ہمارے حضرت والا کے پاس بھی آتے تھے, تو وہاں ان کے یہاں بیان ہوا, مریض بھی دیکھ لیا تھوڑا, ورنہ جو اسے دیکھنے کا شوق نہیں ہے. سیاحت کو بکو ہے اور میں ہوں, تمہاری جستجو ہے اور میں ہوں, تمہاری جستجو ہے اور میں ہوں. تصور تیسرے کا غیر ممکن, میرا محبوب تو ہے اور میں ہوں. تصور تیسرے کا غیر ممکن, میرا محبوب تو ہے اور میں ہوں, میرا محبوب تو ہے اور میں ہوں. اللہ تعالیٰ ان قال کو ہمارا حال بھی بنا دے. قال تو بہت کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حالات عطا فرما دے جو اللہ والوں کو عطا فرماتے ہیں خلوت میں جلوت میں. اب اس پہ شعر یاد آ گیا, اس سنا کے ختم کرتا ہوں. یہی جو اختر تقریباً کہ تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے. اب بعض خلوت کے بعد جلوت کو ضروری سمجھتے ہیں, یہاں کیا کریں, یہاں قافیے سے مجبور ہے شاعر. اب اگر خلوت نہ دے دوسری میں قافیہ خراب ہو جائے. تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اللہ والوں کا چہرہ بتاتا ہے ان کے دل میں مولا ہے. دور سے پہچان اہل دل دور سے پہچان لیے جاتے, اہل دل دور سے پہچان لیے جاتے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے میں نے شعر عرض کیا تھا. تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اور نفس بھی حیران ہے, شیطان بھی مشکل میں ہے. جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے جاتے ہی نہیں ہے کہ شیطان کے. نفس بھی حیران ہے, میں لیٹ گیا تھا تو یہ شعر آیا, میں نے شعر کو فوراً قید کر لیا کیونکہ اگر لکھا نہ جائے تو شعر بھاگ جائے گا رات میں. تو اس کو مقید علم بالکتابہ, علم کو کتابت کے ذریعے سے مقید کر لو ورنہ وہ بھاگ جائے گا. تو نفس بھی حیران ہے, شیطان بھی مشکل میں ہے. جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے. اور اس حقیقت کا مجھے اکثر ہوا ہے تجربہ. تجربہ کہتے ہیں اردو میں. اس حقیقت کا مجھے اکثر ہوا ہے تجربہ, ہے وہی ان کی زبان پر جو کہ میرے دل میں ہے. اس حقیقت کا مجھے اکثر ہوا ہے تجربہ, ہے وہی ان کی زبان پر جو کہ میرے دل میں ہے. کہ اکثر لوگ کہتے کیا لکھو, کہتے خط لکھو, جو آتے ہو تو بیان ہو جاتا ہے. آپ تاکہ ملمت کو بھی کہا ہے لوگوں نے, فرمایا بھائی یہ کسی کی کوئی کشفش نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. جیسے گاہک آتے ہیں ویسا سامان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے, جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے. یہ شعر پر میں خود مست ہو جاتا ہوں, اللہ کے فضل سے مست ہو جاتا ہوں. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے, جو پھول پور سے, بالکل ترتیب بھی فل سیٹ ہو کے آئی ہے, جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے, جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے. اور وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں, وہ بولتا ہے کہ رس گھول ہے کانوں میں. عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرما دے, ہم نے قدر نہیں کی. رکھ لیجیے, دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله النبی الامی الکریم. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك العافية والدوام العافية والشكر على العافية. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا, وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الراشدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم راقية كراقية الوليد. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة, ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ناظر میں باغی نہیں ہے, اسی یہاں کا اعتراف ہے, طاغی نہیں ہوں میں, مجرم تو ہوں پر اے خدا باغی نہیں ہوں میں. اے اللہ ہم اپنے اقرار جرم کرتے ہیں, اقبال جرم کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجئے. فرمائیے یا اللہ، گناہوں کے اسباب سے بھی دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ. ہمارا ادارہ، یہ ادارہ خانقاہ، یا اللہ ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائیے اور مقبولیت بھی عطا فرما دیجئے. ہمارے ممتاز صاحب کے صاحبزادے مولانا حسن کا جو مدرسہ چل رہا ہے، دیر تعمیر ہے، سب پر یا اللہ غیب کے خزانے برسا دیجئے. یا اللہ ہمارے شیخ کا ادارہ بھی دیر تعمیر ہے، سب پر غیب کے خزانے برسا دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے آنے کو سولہ آنا بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے کانوں کے راستے میں، دلوں میں بات اتار دیجئے، عمل کرنے والا بنا دیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے، مقبولیت عطا فرما دیجئے. جتنے بیمار ہیں اس محفل میں اور جہاں کہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب بیماروں کو، زخمیوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجئے. یا اللہ اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجئے، اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے، اور ہم نمازی کہلاتے ہیں ہمیں پرہیزگار اور متقی بھی بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دیجئے، اللہ والی حیات عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه امين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك.